بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک درخواست یہ ہے کہ وہ مومنین جن کا نام سود و سلام کے لیے دیا گیا ہے، ایک دن پہلے ان کے نام کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انہیں کل پڑھنا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ پابندی وقت سے مسجد میں تشریف لے آئیں، وقت پر موجود نہ رہنے سے زحمت ہوتی ہے اور بعد میں اگر انہیں موقع نہ ملا تو شکایت ہوتی ہے، لہذا میری گزارش ہے کہ پابندی وقت سے مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ آپ بھی پڑھ سکیں، مومنین بھی سن سکیں اور پروگرام میں کوئی خلل نہ پڑے. اب میں علی میاں سلموں سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام کے لیے تشریف لے آئیں. بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل
کربلا والے یوں ہی یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ، کربلا والے یوں ہی یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ، جیسے اسماعیل یاد آ جائے قربانی کے ساتھ، سچے حق کرتے ہیں جو افسانی کے ساتھ، دل انہیں کو جھکتا ہے سجدے میں پیشانی کے ساتھ. نیسم و مختار و گوزر دے گئے ہیں یہ سبق، نیسم و مختار و گوزر دے گئے ہیں یہ سبق، کس طرح سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. سر پہ جو رکھتے ہیں نالینے شہید کربلا، سر پہ جو رکھتے ہیں نالینے شہید کربلا، ان کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ. گرم رہتی پر مسجدہ فاطمہ کے لال کا، گرم رہتی پر مسجدہ فاطمہ کے لال کا، آسمان والے بھی دیکھیں جس کو حیرانی کے ساتھ. ساقی کوثر کا بیٹا تین دن پیاسا رہے، ساقی کوثر کا بیٹا تین دن پیاسا رہے، دس نبی کا ذکر کیا یہ ظلم ہے پانی کے ساتھ. ساقی کوثر کا بیٹا تین دن پیاسا رہے، دس نبی کا ذکر کیا یہ ظلم ہے پانی کے ساتھ. کیوں نہ آتی کربلا میں روح زہرا او علی، کیوں نہ آتی کربلا میں روح زہرا او علی، ثانی زہرا بھی ہے جب ہے گئے ثانی کے ساتھ. کرد پیغمبر سے ٹکڑے اور خاکے کربلا، کرد پیغمبر سے ٹکڑے اور خاکے کربلا، اللہ اللہ یہ ستم آیا سے قرآنی کے ساتھ. کربلا خود کربلا کوفہ خراسا کاظمین و سامرا، کربلا کوفہ خراسا کاظمین و سامرا، کتنے جنگل بس گئے ایک گھر کی ویرانی کے ساتھ. کربلا والے یوں ہی یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ، جیسے اسماعیل یاد آ جائے قربانی کے ساتھ.
مومنین کرام، کیونکہ ٹھیک 8:30 بجے اذان عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا اذان کے درمیان پروگرام وقفے کے لیے اذان کے بند رہے گا، لہذا وہ مومنین جو سلام یا نوحہ پیش کرتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اگر وہ اس سے قبل شروع کر چکے ہیں اور اذان ہونے لگے تو وہیں پہ خاموش ہو جائیں، اور جب اذان ہو چکے تو پھر سے شروع کر دیں. اب میں سلام کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اذان کے انتظار میں، اور جیسے اذان ہو چکے گی پروگرام پھر شروع کر دیا جائے گا. نعرہ صلوات، صل علی محمد و آل محمد.
ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری پالی تھی، ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری چاند کی دس کو سانجھ تلک شبیر سے دنیا خالی सागर में सूरज के सुनहरे ताले थे दो खेत पर रन जल बहता था और फूल इधर कुम्हलाते थे दो खेत पर जल बहता था और फूल इधर कुम्हलाते थे अरे बिन नीर ये सूखे जा डूबे हुए दुख के सागर में सूरज के सुनहरे थाली थी इस चांद के दस को सांझ तलक शफीर से दुनिया काली थी यूं जग में न लागी आग कहीं इस जग से न उजड़ा बाग कहीं यूं जग में न लागी आग कहीं इस जग से न उजड़ा बाग जिस शाख को देखा उजड़ी थी जिस फूल को देखा जिस पाप को देखा सूखा था जिस शाख को देखा काली थी डूबे हुए दुख के सागर में सूरज के सुनहरे ताले थी इस चांद के दस को सांझ तलक शब्बीर से दुनिया काली थी क्या लुट के गए करबल से हरम जब आई है सखियां मिलने को क्या लुट के गए करबल से हरम जब आई है सखियां मिलने को जिस मांग को देखा उजड़ी थी जिस गोद को देखा काली थी डूबे हुए दुख के सागर में सूरज के सुनहरी ताली थी इस चांद के दस को सांझ तलक शब्बीर से दुनिया काली थी
नारे सलवा अब मैं मोहतरम जनाब फौज साहब रिजवी साहब से दरख्वास्त करूंगा तो सलाम के लिए तशरीफ में आए बाबाज बलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
نریندر باد جناب قیام آدمی کے مسجد کے اندر پیش کر رہا ہوں. مسجد کا نام ہے بدر.
شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے. شبیر کا غم دولت کردار بشر ہے. شبیر کا غم آبروئے فکر و نظر ہے. شبیر کا غم روشنی شام و سحر ہے. اور شبیر کا غم اپنے لیے راز سفر ہے. ظلم اس سے جو اس طرح پریشان ہے لوگوں ظلم اس سے جو اس طرح پریشان ہے لوگوں شبیر کا غم فتح کا اعلان ہے لوگوں. ہر شخص کو احساس کے عالم مل نہیں سکتا. ہر شخص کو احساس کے عالم مل نہیں سکتا. ہر فرد کو یہ دید نم مل نہیں سکتا. ہر کاندھے کو مولا کا عالم مل نہیں سکتا. اور ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا. ویسے تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے. تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے. زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے. زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. اور ہر لال کی قسمت میں بدخشاں نہیں ہوتا. ہر لال کی قسمت میں بدخشاں نہیں ہوتا. ہر کوک نشین مورتی عمرا نہیں ہوتا. اور جو تخت سے بیٹھے وہ سلیمان نہیں ہوتا. ہر پھول کے حصے میں گلستہ نہیں ہوتا. ہر پھول کے حصے میں گلستہ نہیں ہوتا. اور بیٹھے سب کے لیے اوجے رسن و دار نہیں ہے. سب کے لیے اوجے رسن و دار نہیں ہے. اور مدرا کرا نیسم کمار نہیں ہے. اور ہر برق چمن میں گلیتر ہو نہیں جاتا. ہر برق چمن میں گلیتر ہو نہیں جاتا. شیشے میں چمک ہو تو گہر ہو نہیں جاتا. ہر ایک کی دعاؤں میں اثر ہو نہیں جاتا. اور سب کے لیے دیوار میں گھر ہو نہیں جاتا. سب کے لیے دیوار میں گھر ہو نہیں جاتا. اور سب کے لیے عظمت کا یہ کارخانہ نہیں ہے. بیٹھے سب کے لیے عظمت کا یہ کارخانہ نہیں ہے. اللہ کا گھر سب کا رچا خانہ نہیں ہے. اللہ کا گھر سب کا رچا خانہ نہیں ہے. دکانوں پہ مولا کی محبت نہیں ملتی. دکانوں پہ مولا کی محبت نہیں ملتی. پیسوں سے زمانے میں شرافت نہیں ملتی. دکانوں پہ مولا کی محبت نہیں ملتی. پیسوں سے زمانے میں شرافت نہیں ملتی. انسان کی خواہش سے سیادت نہیں ملتی. جمہور کی مرضی سے امامت نہیں ملتی. اور بیٹھ ہے ام سلمہ کی بھی یہ تقدیر نہیں ہے. ام سلمہ کی بھی یہ تقدیر نہیں ہے. ہر ایک کے لیے چادر تقدیر نہیں ہے. اور جنگل کی فضا اور ہے گلشن کا سما اور. جنگل کی فضا اور ہے گلشن کا سما اور. کافر کی فضا اور ہے مومن کی فضا اور. شبیر کا غم اور ہمیں سود و دیا اور. ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. اور ہر درد عبادت سے گرا پار نہیں ہے. ہر درد عبادت سے گرا پار نہیں ہے. ہر نفس کا اللہ خریدار نہیں ہے. ہر نفس کا اللہ خریدار نہیں ہے. اور تقدیر الگ تک کی الگ تک کا مقدر. تقدیر الگ تک کی الگ تک کا مقدر. ایک ہاتھ کی پانچنگیاں دیکھی نہ برابر. وہ چھوٹے بڑے صورت و کردار میں ہم سب موقوف ہے یہ بات بس اولاد نبی پر. موقوف ہے یہ بات بس اولاد نبی پر. اور بیٹھے انداز رہی اور وہی مقصد نظر آیا. انداز رہی اور وہی مقصد نظر آیا. جس پر بھی نظر کی وہ محمد نظر آیا. جس پر بھی نظر کی وہ محمد نظر آیا. اور طوفان سے ان لوگوں کو ڈرتے نہیں دیکھا. طوفان سے ان لوگوں کو ڈرتے نہیں دیکھا. راہوں میں سیاست کی گزرتے نہیں دیکھا. باطل سے ملوث انہیں چلتے نہیں دیکھا. سر کٹ گیا لیکن انہیں مرتے نہیں دیکھا. سر کٹ گیا لیکن انہیں مرتے نہیں دیکھا. اور بیٹھے ہر ظلم کی تاثیر بدل دیتے ہیں یہ لوگ. اسلام کی تقریر بدل دیتے ہیں یہ لوگ. تو رکھتے ہیں قدم اپنا سرے دو سے پیغمبر. رکھتے ہیں قدم اپنا کرے دو سے پیغمبر قرآن سناتے ہیں کبھی لو کے سنا پر محفوظ کا سرکا کبھی کر کے سرے کنجر کر دیتے ہیں تعداد نمازوں کا مقدر کر دیتے ہیں تعداد نمازوں کا مقدر اور بیٹھے حملہ کیا میدان میں کبھی تیرے دکم سے کاٹا ہے کبھی ظلم کا سر لو کے قلم سے اور انسان کی صورت میں یہ آیات سے اعلان انسان کی صورت میں یہ آیات سے اعلان کے ساتھ سے دیتے ہیں رسالت کی گواہی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں تاجے سرے چاہی مسجد میں نمازی ہیں تو میدان میں سپاہی مسجد میں نمازی ہیں تو میدان میں سپاہی اور ہے جنگ بتائے تو امر امر قلعہ چکن ہے جنگ بتائے تو امر قلعہ چکن ہے وہ سب کی منزل تو کڑائی میں رتن ہے وہ سب کی منزل تو کڑائی میں رتن ہے اور اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے اسلام کہیں کردے چہرے کا سچا ہے اسلام کہیں گریے چہرہ کی سچا ہے اسلام کہیں سلو کہیں کر وہ بلا ہے اسلام کہیں سلو کہیں کر وہ بلا ہے اور بیٹھے اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے اسلام نہیں ہے اور اعلان وفا ہے شہر دلگیر کا ماتم اعلان وفا ہے شہر دلگیر کا ماتم وہ عمر کا ماتم کہ وہ زنجیر کا ماتم ہر طرح سے ہم کرتے ہیں تقدیر کا ماتم کیوں تم نہیں کرتے کسی بے پیر کا ماتم کیوں تم نہیں کرتے کسی بے پیر کا ماتم اور بیٹھے خاتون سے خوش ہو کے محبت کا صلہ دیتی ہیں زہرا خوش ہو کے محبت کا صلہ دیتی ہیں زہرا ہم کرتے ہیں ماتم تو دعا دیتی ہیں زہرا خوش ہو کے محبت کا صلہ دیتی ہیں زہرا ہم کرتے ہیں ماتم تو دعا دیتی ہیں زہرا اور کہتے ہیں ادائے سے ابرار ہے بدت کہتے ہیں ادائے سے ابرار ہے بدت یہ سر یہ انداز یہ گفتار ہے بدت دراصل بنے شاہ سے انکار ہے بدت یہ دشمنی ہے فطرت اتھار ہے بدت اور بیٹھے پھر فکر یزید اپنے دہن کھول رہی ہے پھر فکر یزید اپنے دہن کھول رہی ہے یہ تم نہیں روح اموی بول رہی ہے اور لیتے تھے نواسے کو جو آغوش میں حضرت لیتے تھے نواسے کو جو آغوش میں حضرت روتے تھے گلا چوم کے سرکار رسالت اثاس سے کرتے تھے بیان آلے شہادت بن جاتی تھی ایک مجلس غم بزم طہارت اور بیٹھے ایجاد نہیں ہے عربی یا عجمی کی ایجاد نہیں ہے عربی یا عجمی کی بدعت جسے کہتے ہو یہ سیرت نبی کی بدعت جسے کہتے ہو یہ سیرت نبی کی اور اس واسطے بدعت جسے کہتی ہے یہ دنیا اس واسطے بدعت جسے کہتی ہے یہ دنیا مظلوم کا غم کرتا ہے ظالم کا بھی چرچا مظلوم کا غم کرتا ہے ظالم کا بھی چرچا ہو جائے نا اٹاس ہمارے کہیں رسوا ہو جائے نا اٹاس ہمارے کہیں رسوا چہروں سے اتر جائے نہ اسلام کا پردہ چہروں سے اتر جائے نہ اسلام کا پردہ اور کھل جائے نہ آنکھیں کہیں ماتم کی صدا سے بیٹھے کھل جائے نہ آنکھیں کہیں ماتم کی صدا سے جائے گی ثقیفہ پہ نظر کر وہ بلا سے کھل جائے نہ آنکھیں کہیں ماتم کی صدا سے اور جائے گی ثقیفہ پہ نظر کر وہ بلا سے اور عباس کے پرچم سے خفا ہے جو زمانہ عباس کے پرچم سے خفا ہے جو زمانہ ہے اہل قدورت کا یہ انداز پرانا اس واسطے بدعت ہے علم حق کا اٹھانا ڈرتے ہیں کہ چھو جائے نہ خیبر کا فسانہ ڈرتے ہیں کہ چھو جائے نہ خیبر کا فسانہ اور میدان سے جو ایمان کا بھرم پھینک کے بھاگے میدان سے جو ایمان کا بھرم پھینک کے بھاگے یاد آئیں گے وہ بھی جو علم پھینک کے بھاگے اور یہ فرد میں عباس ہے عظمت کی نشانی یہ فرد میں عباس ہے عظمت کی نشانی دنیا سے کئی نسل کی کہتا ہے کہانی کرتا ہے سوال ابھی غمِ سچنا کہانی وہ کون تھے جو بند کیا کرتے تھے پانی وہ کون تھے جو بند کیا کرتے تھے پانی یاد اپنے بزرگوں کی جفا آتی ہے تم کو یاد اپنے بزرگوں کی جفا آتی ہے تم کو اٹھتا ہے علم جب تو حیا آتی ہے تم کو یاد اپنے بزرگوں کی جفا آتی ہے تم کو اٹھتا ہے علم جب تو حیا آتی ہے تم کو
پالیتھین بیگ یہاں سے پھر صاحب کرا گیا ہے جن صاحب کا ہو وہ اسے اپنا سامان اس میں کیا ہے بتا کے مجھ سے لے سکتے ہیں. مومن کرام مجلس ٹھیک 8 بجے شروع ہو جاتی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لے آئیں. خصوصاً وہ مومنین جنہیں سعود و سلام پیش کرنا ہے ان کا نام ایک دن پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے, لہٰذا میری گزارش ہے کہ وہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیں تاکہ وقت پر انہیں پڑھنے کا موقع مل سکے اور پروگرام میں خلل بھی نہ پڑے. پشتو ذاکرین جو سید کمال حسین کے ہمراہ لوحہ پڑھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کل 6 بجے یہاں انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں پشتو ذاکر جناب سید کمال حسین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج سے تشریف لے آئے. باواز بلند نعرہ صلوات.
صلوات بار محمد وآل بیت محمد صلوات. Oh, my God.
پریت رمضان کی نات مبارک دس پریت رمضان کی نات مبارک بھی وقت دس کا چمی
Yeah. ورود کربلا حضرت سید الشہداء
پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے نعرہ صلوات. پہنچا پنا کے پن میں جو صحرا کا لاجلہ, صحرا کے ذرے ذرے سے شور پکا اٹھا, ہرائی یوں زمین کے عرش خدا ہلا, قسمت پر ناز کرنے لگی اپنی کربلا, گونجی فضائے سچے بنا چور و شین سے, لڑتا زمانہ فاطمہ صحرا کے پین سے, کیوں کر نہ ہوتا جو سما میں یہ چور و شین, با مبتلا پناہوں میں صحرا کے دل کا چین, کانوں میں آ رہے تھے رسول خدا کے پین, اور دیکھتے تھے خاک کے ہر ذرے کو حسین. مقصد یہ تھا کہ حق کا سہارا کوئی نہیں, دنیا جدید کی ہے ہمارا کوئی نہیں, اترا تھا اس زمین پر فرزند اترا, سجنے تھے بے شمار مسائل سے بے حساب, برتا رہا ہے برتا رہا تھا ہر ایک دم تاپ تاپ, اور تاحد نگاہ کا صحرا میں کہتے آپ, انسانیت کی کوئی نشانی کہیں نہیں, دریائے کو نظر میں ہے پانی کہیں نہیں, حالات دہر دیکھ کے سرور سے بے قرار, بھائی کی بے قراری پر زینب کی اکبر, مصروف سب سے خیمہ سے عباس نام دار, اور ہر طرف کی چنوں بنائے کی یہ پکار, سچ ہے یوں زمانہ شرافت سے پھر گیا, جانے رسول بستیوں والوں میں گر گیا, تھا اس میں شاہدی کے کہیں ہوگا قیام, تھا اس میں شاہدی کے کہیں ہوگا قیام, منزل یہی ہے اپنی مقدر سے لا کلام, لو آج اپنی سر بداری ہو چکی تمام, لازم ہے یہ کہ نقش ہوں اپنے یہی قیام, منزل یہی ہے فاطمہ کے نور عین کی, تربت کسی زمین پر بنے گی حسین کی. زینب سے پھر کہا کہ بہن کم اٹھائیو, شکوا مگر زبان پر ہرگز نہ لائیو, اما کی شان سر جہاں کو دکھائیو, لٹ جائے سارا گھر تو ناز بہائیو, تم گود میں پڑی ہو چاہے ذوالفقار کی, دکھلانا شان زینب پروردگار کی, سہرے جو کاکے دست پر وہ اس کے متی, اپنے شرف پر کرنے لگی ناز و غمی, آنکھوں سے اپنی اس کو لگائیں گے اہلے کی, مجھ پر جھکے گی صحابت شہر کی جبی, ممکن نہیں مثال میرے زیب و زین کی, قسمت سے میں امین ہوں خون حسین کی. ابتدا میں خیمہ شہر نہر کے قریب, ہے ابتدا میں خیمہ شہر نہر کے قریب, لیکن ہے ابتدا میں خیمہ شہر نہر کے قریب, لیکن جب آئی دست بڑا میں وہ فوجیں تھیں, اور ساتھ لائی یہ طلب ہاتھ میں نئی, پانی کی شکل دیکھے نہ پال شاہدین, آگے فرات سارے جہاں پر حلال ہو, اور سچنا کام صرف محمد کی یاد ہو, تھا وقت وہ کہ زور دکھائے علی جلال, دیکھے زمانہ ہے کرے سردار کا جلال, آئے نظر میں بازو شبیر کا جلال, لمحوں میں سارے فوجی عزیزی ہو پائے مار, لیکن علی کے شیر کو روکا حسین نے, عباس کے دلیر کو روکا حسین نے, تکلیف تشنگی کی اٹھا لی حسین نے, عزت خدا کے دین کی بچا لی حسین نے, کشتی بھنور سے ایسی نکالی حسین نے, ایک سائے سادہ کائنات بسا لی حسین نے,
زندہ رسول پاک کا پیغام رہ گیا، باقی جہاں میں مذہب اسلام رہ گیا. نعرہ صلوات. مومنین کرام، مسجد کا پروگرام ٹھیک 8 بجے شروع ہو جاتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے شرکت فرمائیں. کل کی مسجد میں جو مومنین سلام پیش کریں گے ان میں محمد اسلم صاحب، علمدار حسین زیدی صاحب، محمود حسین صاحب، یہ حضرات سلام پیش کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے شرکت فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. اب میں مسجد کے خطاب کے لیے حجت الاسلام علامہ سید ذیشان حیدر صاحب کی جوابی سے ملتمس ہوں. جنہوں نے تفوض ممبر ہو وہ آواز بلند نعرہ صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اسے دوست رکھے جو میرے حسین سے محبت کرے. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی، جس کی روشنی میں عرفان حسین سے متعلق کچھ معروضات سال گزشتہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور کچھ باتیں کردار سرکار سید الشہداء سے متعلق امثال ان مجالس میں گزارش کرنا ہے، جن کا سلسلہ کل سے شروع ہوا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے امام حسین کے علم سے متعلق کچھ باتیں گزارش کی تھیں. آج گفتگو کے دوسرے مرحلے پر کچھ باتیں کرم سرکار سید الشہداء سے متعلق گزارش کرنا ہے. امام حسین کی زندگی ابتدا سے انتہا تک سراپا کرم ہے. اس اجمال کی تفصیل تھوڑی دیر کے بعد گزارش کی جائے گی. آئیے پہلے اسلامی روایات کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کرم کس چیز کو کہا جاتا ہے اور کرم کے معنی کیا ہیں. اس وقت جو روایات میری نگاہ کے سامنے ہیں ان کا خلاصہ چند لفظوں میں گزارش کرنا ہے. ایک مقام پر معصوم نے کرم کی تعریف کی، الکرم الاعطاء قبل السؤال. اس صورت وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کسی کے مانگنے پر کچھ دے دیتا ہے اسے سخاوت کہا جاتا ہے. اور ایک منزل وہ آتی ہے جہاں انسان مانگنے کا انتظار نہیں کرتا، بلا سوال دے دیا کرتا ہے، اسی کو کرم کہا جاتا ہے. اور اسی لیے پروردگار نے بار بار اپنا تعارف لفظ کریم سے کرایا ہے، سخی سے نہیں. آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مالک کائنات نے اپنے کو غنی کریم تو کہا ہے، اپنے کرم کا اعلان کیا ہے، مگر ایک مقام پر بھی اپنے کو سخی نہیں کہا. اس لیے کہ سخی بہرحال عطا کرنے والے ہی کا نام ہے، مگر سخاوت سوال کا انتظار کرتی ہے جو شکم مادر سے عنایت کر رہا ہے. وہ اپنے کرم میں کس کے سوال کا منتظر ہے؟ مانگنے والا مانگنے کے معنی نہیں جانتا اور عطا کرنے والا مسلسل عطا کرتا جا رہا ہے. اور اس مبارک رات شب جمعہ کی مناسبت سے ایک لفظ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، مگر خدا دیتا نہیں. کتنا احسان فراموش ہے یہ کہنے والا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اس وقت سے عطا کر رہا ہے جب انسان مانگنے کے معنی بھی نہیں جانتا تھا، جب انسان کی کوئی اوقات نہیں تھی. روز اول جب انسان نے شکم مادر میں قدم رکھا، نہ سوال جانتا ہے، نہ مانگنا جانتا ہے، نہ مانگنے کا طریقہ جانتا ہے، نہ اپنے ضروریات کو پہچانتا ہے، مگر جو عطا کرنے والا ہے وہ اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، اپنی مصلحت کو بھی جانتا ہے. جو اس نے اس وقت سے عطا کرتا رہا ہو، بلا سوال دیتا رہا ہو، اس کے بارے میں شکایت کی جائے کہ مانگتے ہیں اور دیتا نہیں ہے، اتنے تجربات کو اتنی آسانی سے بھلا دینا، یہ انسان کے حافظے کی وہ کمزوری ہے کہ جس کے بعد پھر شرافت باقی نہیں رہتی. تو کرم کی ایک پہچان ہے الاعطاء قبل السؤال، کریم وہ ہوتا ہے جو سوال سے پہلے ہی عطا کر دے. دوسری تعریف روایات میں کرم کی گئی، ایثار العرض علی المال. کرم کے معنی یہ ہیں کہ جب مال اور آبرو میں ٹکراؤ ہو جائے تو انسان مال قربان کر دے مگر آبرو بچا لے. کریم اسی کو کہا جاتا ہے، شریف وہی انسان ہوتا ہے جو مال اور عزت کے ٹکراؤ میں عزت کی پرواہ کرے، مال کی پرواہ نہ کرے. یہ بات ہمارے ہاں بطور محاورہ تو ہمیشہ کہی جاتی ہے، مگر منزل عمل میں انسان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. کسی آدمی سے اگر آپ پوچھیں جان اور مال کا رشتہ کیا ہے تو دور قدیم سے یہ مثل چلی آ رہی ہے، جان کا صدقہ مال. ہر آدمی کہتا یہی ہے کہ جان کا صدقہ مال، یعنی جان اور مال میں معاملہ آ جائے تو جان کو بچا لیا جائے گا، مال کو قربان کر دیا جائے گا. لیکن دیکھا یہی جاتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو انسان جان دے کے مال کماتا ہے، مال دے کے جان کیا بچائے گا. اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے حالات کی پرواہ نہیں کرتا، جب معلوم ہو جائے چار پیسے ملنے والے ہیں تو انسان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جان کا صدقہ مال، جو ہمیشہ مال پر جان کو قربان کرتا رہا ہے۔ لہذا یہ بات کہنا تو بہت آسان ہے کہ عزت اور مال کے ٹکراؤ میں، تقاضا کرم و شرافت یہ ہے کہ مال کو قربان کر دیا جائے، عزت کو بچا لیا جائے، مگر واقعی انسان ایسا کریم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، واقعی انسان بھی شرافت پائی جاتی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جس کا فیصلہ ان اجتماعات میں نہیں ہو سکتا ہے، جب زندگی میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تب یہ اندازہ ہوتا وہ شریف کون ہے جو مال کو لٹا کے آبرو بچا لیتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو مال دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت و آبرو کی فکر بھی نہیں کرتے۔ میں ان تلخ باتوں کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال کچھ ذمہ داریاں ہیں، لہذا ان کے بارے میں کچھ اشارات بہرحال آپ کے سامنے گزارش کرنا۔ ہماری زندگیوں میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہماری عزت میں اور مال میں ٹکرا ہو جاتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں یہ ارباب ہے، یہ مالک ہے، اگر دو باتیں کہہ بھی لے گا تو کیا حرج ہے، تنخواہ تو سلامت رہے گی، یہ ہمارے بارے میں کوئی غلط تبصرہ کر دے گا تو کوئی بات نہیں ہے، پیسہ تو برقرار رہے گا، یہ ذرا ہمیں ذلیل بھی کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آمدنی تو بڑھ جائے گی، ہماری نگاہ میں عزت آبرو دے کے مال کمانے والے کوئی مخصوص افراد ہوتے ہیں، حالانکہ اگر زندگیوں کا تجربہ کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں افراد جو غلط پیشوں میں نہیں ہیں، صحیح کاروبار کرتے ہیں، صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی جب مال اور آبرو میں مقابلہ ہو جاتا ہے تو آبرو دینا گوارا کر لیتے ہیں، مال کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ایسے امتحانات کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نگاہ پروردگار میں وہ صاحبان عزت و شرافت و کرم کون ہے جو ہر مال کو لٹا سکتے ہوں مگر آبرو کی قربانی برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ میں بھی خاتم کلام میں جب کرم سید شہداء کا ذکر کروں گا تو ان ساری باتوں کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن ابھی تو میں تذکرہ کرم اس اعتبار سے کر رہا ہوں کہ روایات اسلامی میں کرم کے معنی کیا ہیں اور کرم کا تصور کیا ہے، کسے کریم اور شریف کہا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کریم اور شریف کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں دو لفظیں ہیں مولا کائنات کی، میں چاہتا ہوں میرے عزیز تمام سننے والے اور میری بہنیں بیٹیاں وہ بھی متوجہ رہیں، یہ دو باتیں ہیں شاید ہماری زندگی کے لیے یہ نئے سبق ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، ورنہ امام نے تو یہ باتیں 1400 سال پہلے فرما دی ہیں، لیکن شاید ہماری توجہ نہ ہو۔ ایک فقرہ ہمارے کرم کے بارے میں مولا کائنات ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے کسی آدمی پر کرم کیا ہے، مہربانی کیا ہے، کسی کو کچھ دے دیا ہے تو تم نے کچھ دے کے اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، تم نے اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی ہے، کرم کیا ہے تو تم نے اپنی عزت نفس کا مظاہرہ کیا ہے، یعنی اپنی شرافت کو پہچانوایا ہے کرم کے ذریعے، اپنے کمال کو پہچانوایا ہے کرم کے ذریعے۔ تو جب تم نے اپنی عزت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے کمال کا مظاہرہ کیا ہے تو مقابل والے کو دیا کیا ہے جس کا شکریہ چاہتے ہو، سوائے معصوم کے اس نقطے کو کوئی سمجھا نہیں سمجھتا، سمجھنے والے نہیں پیدا ہوتے، سمجھانے والے کہاں پیدا ہوں گے۔ اگر آپ کسی غریب کے ہاتھ ابھی چار پیسے رکھ دیں تو منتظر رہتے ہیں کوئی شکریہ ادا کرے، اگر ہم نے کسی کو کوئی کام دلوا دیا، کوئی احسان کیا، کسی کو نوکری دلوا دی، کاروبار کرا دیا، لائسنس کرا دیا، کوئی کام بھی کر دیا، ایک بچے کی فیس دے دی، زندگی بھر انتظار رہا کہ ہم نے احسان کیا، آئیے شکریہ ادا کریں۔ حالانکہ مولا فرماتے ہیں تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی قیمت تو لے لی، اس کا معاوضہ تو مل گیا، جیسے تم نے اچھا برتاؤ کیا سب سمجھ گئے تم کریم ہو، سب کو اندازہ ہو گیا تم شریف ہو، تو تم نے اپنی شرافت کا مظاہرہ کر دیا، یہی تمہارے عمل کی قیمت تھی۔ اگر تم نے عزت دی ہوتی
اور اس کی قیمت مانگتے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے, تم نے دیا کیا ہے؟ اپنی عزت کا مظاہرہ جو کیا ہے, یعنی اپنی عزت کو منوا لیا, اپنی شرافت کو منوا لیا, اپنے کرم کو منوا لیا. جب مقابل والے نے تمہارے کرم کو, عزت و شرافت کو مان لیا, یہی تمہارے کرم کی قیمت ہے. اب اس کے بعد اس سے کیا چاہتے ہو؟ معاوضہ تو اس چیز کا مانگا جاتا جو کسی کو دیا جائے. تم نے عزت دی نہیں ہے, تم نے عزت منوائی ہے, تم نے شرافت دی نہیں ہے, تم نے شرافت پہ اقرار لیا ہے, بھائی یہی تمہارے کرم کے لیے کافی ہے. بات کہنے میں بہت آسان دکھائی دیتی ہے, لیکن اگر ہر انسان اپنی فطرت کا جائزہ لے تو میری گستاخی کو معاف کریں گے آپ, شاید کروڑوں میں کوئی ایک انسان ایسا مل جائے جو نیک سلوک کرنے کے بعد, اچھا برتاؤ کرنے کے بعد کم سے کم شکریہ کا انتظار نہ کرے. ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کے بعد مقابلے میں برتاؤ کا انتظار نہ کروں کہ میں نے چائے پلائی ہے آپ بھی چائے پلائیں, میں نے ناشتہ کرایا آپ بھی ناشتہ کرائیں, میں نے کھانا کھلایا آپ بھی مجھے مدعو کریں. ہو سکتا ہے کہ انتظار نہ کریں, لیکن اتنا انتظار تو بہرحال انسان کو رہتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی اچھا برتاؤ, اچھا سلوک کسی کے ساتھ کیا ہے تو کم سے کم ایک شکریہ تو کہہ دے. یہی وجہ جب آدمی نہیں کہتا ہے تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے. ایک مرد مومن نے مجھ سے کہا, مسلمان معاشرے سے تو کافر معاشرے تھے, لیکن کافر معاشروں میں بہرحال یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک ادنا برتاؤ بھی ان کے ساتھ کر دیں گے تو کم سے کم پرچ کے تھینک یو تو کہتے ہی ہیں, کم سے کم پرچ کے تھینک تو کیسے ہی ہیں. مگر ان مسلمانوں کا حال یہ ہے, آپ پانی پلا دیے کوئی جواب ہی نہیں ملتا ہے, کھانا پلا دیے کوئی ذکر ہی نہیں آتا ہے, کوئی اچھا برتاؤ کر دیے پرچ کے کوئی نوٹس ہی نہیں لیتے. ان مسلمانوں سے تو کافی ہی اچھے ہیں. میں نے کہا خیر دیکھیے, مقابلہ نہ کیے, نہ کمال یہ ہے نہ کمال وہ ہے, اسے وہ جو کچھ کہتے وہ بطور عادت ہے, تشکر نہیں ہے. بچپنے سے عادت ڈال دی گئی ہے, وہی عادت ہو رہی جا رہی ہے. کہ آپ کیوں کسی کو الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے, میں نے ایک قطرہ, ایک گھونٹ, ایک گلاس پانی دیا, ایک پیالی چائے دلائی تو مجھ سے قسمت کا تھینکس تھا, لاٹ آف تھینکس. اور جس نے وجود دے دیا, زندگی دے دی, حیات دے دی, کبھی ایک سجدہ کرنے کے تیار نہیں ہے, ایسے مہمانوں کو شکر گزار کہا جائے گا؟ اے صلوات پر محمد و آل محمد. شرافتوں کو عادات سے نہیں پہچانا جاتا, شرافتوں کو احساسات سے پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال ہر انسان میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ کرم کرنے کے بعد, اچھا برتاؤ کرنے کے بعد کم سے کم شکریہ کا منتظر رہتا ہے. یہ کمزوری آپ میں بھی ہے, یہ کمزوری مجھ میں ہے, یہ کمزوری ہر انسان میں پائی جاتی ہے. اور اس کی ایک میرے پاس قرآنی دلیل ہے, توجہ فرمائیں گے, میرے موضوع سے متعلق ہے, اسے مزاحث کر رہا ہوں. میرے پاس اس دعوے کی قرآنی دلیل ہے. اگر ہر انسان ایسا باکمال ہوتا جو کرم کرنے کے بعد شکریہ کا انتظار نہ کرتا تو پروردگار کبھی اپنے بندوں کی تعریف میں یہ بات نہ کہتا. تم سب کی مشترکہ کمزوری یہ ہے کہ احسان کرنے کے بعد شکریہ کے منتظر رہتے ہو. ہاں میرے پاس کچھ ایسے بندے ہیں جو باتیں کرنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد, پانی سے افطار کرنے کے بعد برابر 3 دن تک کھلاتے رہے, مگر وہ کہہ رہے کہ لا نریدو منکم جزا ولا شکورا, نہ کوئی جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. یہ وہ انفرادی کردار ہے جس کے لیے سورہ اتارا جاتا ہے, اس صلوات پر محمد وآل. مولا کائنات کے ارشاد گرامی ہے, کریم انسان, شریف انسان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شریف انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتا, کسی شکریہ کا انتظار نہیں کرتا. یہ تو خود ہی ایک شکر پروردگار ہے کہ اس نے کچھ دیا ہے تو ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. علم دیا ہے تو لوگوں کو علم دیں, مال دیا ہے تو لوگوں کو مال دیں, اگر طاقت دی ہے تو لوگوں کے کام آئیں, اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے صلاحیت کو دین خدا کی راہ میں, بندگان خدا کی راہ میں صرف کریں, یہ تو خود ہی ایک شکریہ ہے. اب اس کے بعد مزید شکریہ کس بات کا؟ مزید تقاضا یا انتظار کس بات کا یہ انسان کر رہا ہے؟ یہ ایک بات. دوسری بات، مولا کائنات نے ارشاد فرمائی، میرے عزیزو اس لفظ کو یاد رکھیے گا، عربی زبان کے اعتبار سے لفظ کریم کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے لفظ لئیم، یعنی جو صاحب کرم ہوتا ہے اسے کریم کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات نہیں پائی جاتی اس کے خلاف ہوتا ہے اسے لئیم کہا جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں شریف اور رذیل، جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں تو ذلیل کہہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ ذلیل الگ چیز ہے، شریف کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے رذیل. کبھی آدمی شریف ہوتا ہے کبھی رذیل ہوتا ہے. مولا نے فرمایا کبھی انسان کریم ہوتا ہے کبھی انسان لئیم ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کی پہچان عجب بات فرمائی، خدا جانتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اندازہ ہوگا اتنے باریک نکات انسانی کردار کیے، نہ معصوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی بتا سکتا ہے. ایک عجب فکر ہے کیا فرمایا، فرمایا کریم انسان وہ ہوتا ہے جو کرم کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے. ہم شریف ہیں تو شرافت کا برتاؤ کرنا، شرافت کا اظہار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہذا اگر ہم شرافت کا برتاؤ کر رہے ہیں تو جو کرم کا قرض ہمارے ذمے ہے اسے ادا کر رہے ہیں. توجہ کریں، جو کریم ہے وہ سمجھتا ہے پروردگار عالم نے ہم کو شریف بنایا ہے تو اس کے شرافت کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم شرافت کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. تو جو واقعی شریف ہوتا ہے وہ اسے اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے جس کو ادا کرتا ہے، اور جو رذیل ہوتا ہے، پست ہوتا ہے، لئیم ہوتا ہے وہ اپنی شرافت کو اپنا قرض دوسرے پر سمجھتا ہے جس کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے. توجہ کریں، یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرض ہمارے ذمے ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. یہ کسی کو قرض دیا نہیں جا رہا ہے جس کا معاوضہ کیا جا رہا ہو یا معاوضہ مانگا جا رہا ہو. یہی فرق ہے ایک انسان شریف میں اور ایک انسان رذیل میں. اور ظاہر کرم اسلامی نقطۂ نگاہ سے کتنی عظیم شے ہے کہ دین پروردگار نے سرکار دو عالم کی زبان سے اس قانون کا اعلان کیا کہ دیکھو کرم وہ چیز ہے جو نگاہ پروردگار میں عزیز ہے، خدا کو پسند ہے، چاہے وہ اسلام کے ساتھ جمع ہو اور چاہے کفر کے ساتھ جمع ہو. توجہ فرمائیں، یعنی مسلمان اگر کریم ہے تو دوہری عزتوں کا حقدار ہے، باعتبار کرم بھی اور باعتبار دین و مذہب و عقیدہ بھی. لیکن اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے لیکن اپنی قوم میں صاحب عزت ہے، صاحب کرم ہے، صاحب شرافت ہے، تو اس کی شرافت کا احترام ہونا چاہیے چاہے مسلمان نہ ہو. توجہ فرمائیں، یہ سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی ہے جس کے الفاظ روایات میں اکرمو کریم کل قوم، کسی قوم کا کوئی کریم و شریف انسان ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی قومی شرافت کا خیال کر کے اس کا احترام کرو تاکہ کرم محترم بنے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ شرافت قابل احترام چیز ہے. مسلمان بھی ہو جائے گا دوہرے احترام کا حقدار ہو جائے گا، لیکن اگر مسلمان نہ بھی ہو تو اس کی شرافت قومی کا احترام ہونا چاہیے. یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، مگر پیغمبر کے بعد لوگ اس معنی کو سمجھے نہیں، یا سرکار دو عالم نے جو سمجھانا چاہا تو شاید اسی دن حضور کی زبان سے سن لیا سب نے، مگر حضور نے کیوں سمجھایا، کب کے لیے سمجھایا شاید لوگ نہ سمجھے، جس کا تاریخی ثبوت بھی خود تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد جب مسلمانوں میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہونے لگا، یہ علاقہ فتح ہوا، وہ علاقہ فتح ہوا، وہ علاقہ فتح ہوا، انہیں فتوحات کے ذیل میں جب سرزمین فارس کو فتح کیا گیا اور وہاں سے کچھ لوگ گرفتار کر کے لائے گئے جو بڑے گھرانے کے لوگ تھے، بادشاہوں کے گھرانے کے لوگ، جب پکڑ کے قیدی بنا کے لائے گئے اور حکومت وقت کے سامنے یہ مسئلہ آیا، ان لوگوں نے بغاوت کی تھی، اسلام قبول نہیں کیا، ہم نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور وہاں سے ان لوگوں کو پڑھ کے لائے ہیں، یہ بادشاہ کے گھرانے کے مرد ہیں، بڑے لڑکے ہیں، اور یہ بادشاہ کے گھرانے کی لڑکیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لائے ہیں. توجہ فرمائیں، جو حکومت وقت کے سامنے مسئلہ پیش ہوا تو تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ حاکم وقت نے فیصلہ دے دیا، یہ تو نہیں عورتیں گرفتار ہو کے آئیں گے، انہیں بیچ لیا جائے، اور جتنے مرد قیدی بن کے آئے ہیں انہیں غلام بنا لیا جائے. اس لیے کہ کنیز و غلام پیچھے تو جا ہی سکتے ہیں، لیکن بہرحال انہیں فروغ کر دیا جائے اور انہیں اپنی غلامی میں شامل کر لیا جائے. جیسے یہ فیصلہ حکومت وقت نے سنایا اور مولا کائنات نے حاکم وقت کا یہ فیصلہ سنا, فرمایا یہ تو تمہارا فیصلہ ہو گیا, یہ بھی یاد ہے کہ پیغمبر نے کیا فیصلہ کیا تھا. توجہ فرمائیں, اس کے معنی کے الفاظ سب کے کان میں پڑے ہوئے ہیں مگر کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا. اور یہیں پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے جب پیغمبر کی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں جو ہمارے جیسے بشر ہیں, جو فرمائیں وہ پیغمبر جس کو اپنا جیسا بشر کہا جاتا ہے جب اس کے کلام کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعویٰ کہ کلام خدا سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کلام پیغمبر خدا سمجھنا سیکھو, کلام خدا تو بعد میں سمجھ میں آئے گا. مولا کائنات نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اکرموا کریم کل قوم, ہر قوم کے شریف کا احترام کرو. یہ شریف گھرانے کے قیدی ہیں, یہ شریف گھرانے کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے, خبردار انہیں بیچنے کا ارادہ نہ کرنا. مولا کائنات نے خود اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنایا, ایک ایک لفظ ہے جو قابل توجہ ہے. مولا نے خود اپنا فیصلہ نہیں سنایا کہ ایک رائے آپ کی ہے ایک رائے ہماری ہے, مولا نے ان کے ارشاد کا حوالہ دیا جن کے سب کلمہ وہ ہیں. یہ پیغمبر کا سب کلمہ پڑھتے ہیں, یہ کیسا کلمہ ہے, یہ کیسی حراست ہے, یہ کیسی لیاقت ہے کہ پیغمبر کی جگہ پر بیٹھنے کے بعد بھی پیغمبر کا کلام یاد نہ رہ جائے, پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے تعلیمات یاد نہ رہ جائیں. فرمایا خبردار, سرکار العالم فرما گئے ہیں ہر قوم کے شریف کا احترام ہونا چاہیے, یعنی یہ شریف زادیاں ہیں, یہ بیچی نہیں جا سکتی, انہیں بازار میں فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے. اب ایک لفظ میں کہتا ہوں مانی, آپ گھر جا کے سوچئے گا اور پہچانیے گا, ایک مقام پر دو انسانوں کے دو فیصلے ہیں. توجہ کریں, جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس نے یہ فیصلہ کیا یہ بیچ ڈالا جائے. مولا نے پیغمبر کا حوالہ دے کے فیصلہ سنایا, حضور فرما دیں خبردار نہ بیچا جائے. آپ جانتے ہیں ہر مغلوب شکست خوردہ قوم کا کتنی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ہار جاتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے, قیدی بن جاتا ہے, وہ ہمیشہ ہر ایک کو التماس آمیز نگاہ سے دیکھتا ہے شاید کوئی رحم کھانے والا پیدا ہو جائے. شاید کوئی رحم کھانے والا پیدا ہو جائے, جو جتنا شدید برتاؤ کرتا جاتا ہے اس سے اتنی نفرت پیدا ہوتی جاتی ہے, اور جو ایک ہر سے طرح ہوں ایک ہر سے مرحمت ایک کلمہ مہربانی کہہ کے اس کی جگہ خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے, یعنی اقتدار گردنوں کو قیدی بناتا ہے, مہربانی دلوں کا قبضہ کرتی ہے. شاید اسی کا تجربہ 14 صدیوں میں کیا گیا, فتح کسی اور نے کیا تھا, کلمہ کسی اور کا پڑھا جا رہا ہے. السلام علیکم محمد و آل محمد. یہ ہے قدر کرم جس کی طرف سرکار دو عالم نے اشارہ کیا. میں اب تک اپنی گفتگو کے 3 مراحل سے گزر چکا, کرم کے معنی بھی معلوم ہو گئے, شان کریم کیا ہوتی ہے یہ مولا کائنات کے ارشاد گرامی کی روشنی معلوم ہوا, اور کریم کا احترام بہرحال ہونا چاہیے یہ حضور سرور کائنات فرما گئے ہیں, جس کا حوالہ مناسب وقت آنے پر مولا کائنات نے امت اسلامیہ کے سامنے پیش کیا. اب اسی سلسلے میں بات کو سرکار سید الشہداء کے کردار تک پہنچانے سے پہلے ایک لفظ ضمناً گزارش کرنا چاہتا ہوں. جب تاریخ کرم کا ذکر کیا گیا تو امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے اور فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, روایت کی روشنی میں یہ فرمایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرم خاندانوں میں چلا کرتا ہے, متوجہ ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرم اور شرافت خاندانوں میں چلا کرتی ہے. کیونکہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک ایسا بندے خدا بھی ہے کہ جس کی تعریف روایات میں کی گئی ہے اور اس کے نسلی کرم نسلی شرافت کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا اللہ کے بندوں میں ایک بندہ تھا جس کی تعریف کیا ہے, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کے سلسلے نسب میں 4 مرتبہ یہ لفظ کریم اس سے معلوم ہوا, کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. اور یہ امتیاز خدا نے دیا تھا جناب یوسف کو. توجہ فرمائیں, کہا گیا روایات کی روشنی میں امام ترمذی نقل کرتے ہیں, یہ امتیاز جناب یوسف کا تھا. اور واقعا جناب یوسف کیسے کریم تھے, جیسے مصر کے خزانوں پر قبضہ ملا ویسے خزانوں کے دروازے کھول دیے, خزانوں کے دہانے کھول دیے, کوئی بندے خدا محروم نہ رہ جائے. یا جناب یوسف کا کرم لوگوں نے پہچانا, اور اس کے بعد روایات میں پہچانوایا یہ تنہا جناب یوسف کا کرم نہیں ہے, ان کے بعد جناب یعقوب وہ بھی ویسے ہی کریم تھے, ان کے والد بزرگوار جناب اسحاق وہ بھی ویسے ہی کریم تھے, ان کے والد بزرگوار جناب ابراہیم ویسے ہی کریم تھے. تو جناب ابراہیم, جناب اسحاق, جناب یعقوب اور آخر میں جناب یوسف. تو کرم جناب یوسف اگر کہ دنیا نے پہچانا, مگر اسی کرم سے یہ پہچانا گیا, یہ کرم ذاتی نہیں ہے, یہ نسلوں میں آیا ہے, یہ شرافت خاندان میں آئی ہے. چار پشتوں سے جناب یوسف کے خاندان میں شرافت چل رہی ہے, چار پشتوں سے کرم چل رہا ہے. تو عزیزوں مجھے ایک لفظ کہنا ہے, اگر روایات کی روشنی میں جناب یوسف کا یہ امتیاز ہے کہ یوسف کریم ہیں, باپ کریم ہے, دادا کریم ہے, پردادا کریم ہے, تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا کرم امتیازی کہا جاتا ہے جس کا کرم چار پشتوں تک چلے. میں نے کہا اس کا سوچیے گا, جس کا کرم چار پشتوں میں چل جائے اس کے کرم کو ایسا امتیازی قرار دیا جاتا ہے کہ روایات اس کے کردار کا امتیازی بیان کیا جاتا ہے. اب میں اس خاندان کے بارے میں کیا کہوں جس کے آخر سے اگر آپ شروع کریں تو آخر سے لے کے پیغمبر اسلام تک جاتے جاتے اور آگے بڑھا کے ابراہیم تک جاتے جاتے پورا سلسلہ سلسلہ کرم ہے. بارہواں گیارہویں کا بیٹا, گیارہواں دسویں کا لال, وہ نویں کا بیٹا, اور جو ہے وہ کریم ابن کریم ابن کریم. وہاں پر چار کو جا کے سلسلہ روک گیا, یہاں پر سلسلہ روکنے والا نہیں ہے. السلام پڑے محمد والے عزیزان محترم, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کرم کی اس مختصر تعریف اور بیان کی اس مختصر تمہید کے بعد اب آئیے ایک نظر ڈالیں سرکار سید الشہداء کے کردار پر اور آپ کے کرم پر. یہ بڑی طویل داستان ہے جس کی عرض کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے, لیکن میں اجمالی خاک آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں, اس کے بعد کتابیں آپ پڑھیں گے, کتابوں میں تفصیل حالات آپ کو مل جائیں گے. امام حسین کے کرم کے پہلے تین رخ پہچانے آپ, اور اس کے بعد ایک مختصر تفصیل گزارش کروں گا. امام حسین کی پوری زندگی میں نے ابتدا نر کیا تھا, ابتدا کا انتہا آغاز کا انجام امام حسین پوری زندگی کرم کی زندگی ہے, اور سراپا کرم ہے کردار سید الشہداء. ابتدا دیکھیے تو کرم, انتہا دیکھیے تو کرم, تو دو جملے جو سب کو یاد ہیں اور بچہ بچہ جانتا ہے. جب ابتدا میں دنیا میں قدم رکھا تو حسین کا کرم زمین والوں پر دیکھا, آسمان والوں پر دیکھا. وہ مدتوں میں مدتوں سے اعتاد میں مبتلا جو جزیرے میں پڑا ہوا تھا, جب گہوارے حسین کے پاس آیا اعتاد الہی برطرف ہوا. اب جو پرواز کر کے چلا آواز دیتا من مثلی انا عتیق الحسین, ارے میرا جیسا کون ہوگا, میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں. یہ ولادت کے موقع پر حسین کا کرم ہے. دنیا میں آئے تو پہلا کرم آسمان والوں کو کیا, اور جب جانے لگے تو ہر کو علیہ السلام بنا کے گئے. وہ ولادت کے بعد کا کرم تھا, یہ شہادت سے پہلے کا کرم ہے. اور شہادت کے بعد کا کرم اگر دیکھنا ہے تو حسین نے ارض کربلا کو خرید کے جب واپس کیا ہے تو فرمایا جتنے بھی زیارت کرنے والے آتے رہے, دیکھو ان کی مہمان نوازی میں فرق نہ رہ پائے, سامنے دسترخوان بچھا کے کھلا دینا جو دنیا کے غریبوں کا کام ہے, قیامت تک کے انسانوں کا انتظام کر دینا, یہ کرم حسین ابن علی کا کمال ہے. اے صلوات پڑھے محمد والے. اور یہ وہ کرم سید الشہداء تھا جس کو دوست نہیں دشمن بھی پہچانتے تھے, اپنے نہیں اغیار بھی اس کرم کو پہچانتے تھے. اس گھرانے میں, یہ پورا سلسلہ کرم ہے اور یہ حسین کی زندگی سراپا کرم ہے جس کا تاریخی واقعہ دو لفظوں میں اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں. شام کے حاکم نے یا ہر ایک کے کردار کا امتحان لینے کے لیے اور یا ہر ایک کی اوقات کو واضح کرنے کے لیے جو مقصد رہا ہو, ان سیاسی مقاصد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں واقعے کا ایک پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. حاکم شام نے اس دور کی عظیم ترین جو شخصیتیں کہی جاتی تھیں سب کے پاس تحفے بھیجے, ہدیے بھیجے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے قبضے میں اگر بیت المال ہے, میرے قبضے میں اگر مال دنیا ہے تو میں کسی کو اس بیت المال کو اس مال سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. جو بڑا انسان ہے, جو بڑی شخصیت ہے, جو بھی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے اس پر مہربانی کی جائے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے یہ سب تو بڑے بڑے ہیں, میں کتنا بڑا ہوں جو ان سب پر مہربانی کر رہا ہوں, جو ان سب کے مقابلے میں اپنے کرم کا مظاہرہ کر رہا ہوں. سب کے پاس کچھ نہ کچھ بھیجا, تاریخ یوں ہی بیان کرتی ہے. میں واقعے کے تفصیلات نہیں جاؤں گا اور نہ اس کی واقعیت کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے کا وقت ہے, پر روایت کا فقرہ سن لیں. ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ اور مال بھیج دیا. ان افراد میں جن کے پاس مال دنیا بھیجا ان میں سے ایک امام حسین بھی تھے. روایت کہتی جہاں ہر بڑے باپ کے بیٹے کے پاس کچھ نہ کچھ مال دنیا بھیجا وہاں کچھ ہدیہ یا تحفہ یا مال دنیا امام حسین کے پاس بھیجا. اب ہر ایک کو حیرت ہے, ان کے گھر اگر بھیجا تو بات سمجھ میں آتی ہے اسی سلسلے کے, وہ اسی سلسلے کے آپ مانی آپ سمجھیں. اگر ان کے یہاں بھیج دیا تو بات سمجھ میں آتی, وہی گھرانہ ان کا, وہی گھرانہ آپ کا, وہی مزاج ان کا, وہی مزاج آپ کا, مگر ان سے تو کہیں سے بھی آپ سے کوئی رابطہ نہیں, ان سے تو کوئی تعلق نہیں. ان کے گھر کیوں بھیج دیا؟ کہ میں صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں تم لوگ پہچانو کہ جن کے گھر یہ مال جا رہا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے, کون مال پانے کے بعد کیا کرے گا, اور مجھے پہچانو کہ میں شخصیتوں کو کتنا پہچانتا ہوں, کتنے مقاصد ہیں اس چار پیسے کے اندر. اپنے کرم کا مظاہرہ بھی ہو جائے, اپنی معرفت اور مردم شناسی کا مظاہرہ بھی ہو جائے کہ میں ایک ایک کے بارے میں جانتا ہوں کہ کس کو پیسہ مل جائے تو کیا کرے گا. لہذا ہر ایک کے بارے میں پیسہ بھیجتے ہوئے, ہدیہ بھیجتے ہوئے تبصرہ بھی کر دیا تاکہ لوگ جائیں اور جا کے تجربہ کریں اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ میں کتنا مردم شناس ہوں, کتنا لوگوں کے مزاج کو پہچانتا ہوں کہ جیسا میں نے کہا تھا سب ویسے ہی نکلے جیسا میں نے کہا. جو ہر ایک کے واسطے ہدیہ معین کیا اور ہر ایک کے کردار پر تبصرہ کیا تو تاریخ کا فقرہ ہے. اب لوگ منتظر ہیں دیکھے حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو حاکم شام نے امل حسین, امل حسین فَيَسْرِقُهُ عَلَىٰ اَيْتَامِ مَنْ قُتِلَ مَا أَبِيهِ فِي سِفِي. میں جانتا ہوں کہ اگر حسین کے ہاتھ میں کوئی مال آ گیا تو پہلے یتیموں پر صرف کریں گے. توجہ کریں, اگر حسین کے ہاتھ میں کوئی مال آ جائے تو پہلے جو راہ خدا میں مرنے والے شہید ہونے والے ہیں ان کے یتیموں پر صرف کریں گے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا جاؤ دیکھو کرتے جائیں. جو تاریخ یوں ہی بیان کرتی ہے کہ مال بھی بھیج دیا اور اپنے جاسوس کو بھی بھیج دیا. لوگوں نے دیکھا جیسے مال قبضے میں آیا ویسے اعلان کر دیا جو راہ خدا کے شہیدوں کے, جو راہ خدا کے مجاہدوں کے یتیم ہیں انہیں بلایا جائے اور یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے. اب پلٹ کے لوگ آئے اور لوگوں نے کہا حضور آپ محل میں بیٹھ کے قصر میں بیٹھ کے اتنے مردم شناس تھے کہ جو آپ نے فرمایا تو واقعاً ویسے ہی ہوا, نہ اپنے واسطے کھانے کا انتظام کیا, نہ اپنے لیے کپڑے کا انتظام کیا, نہ اپنے گھر والوں کو دیا, نہ اپنے چاہنے والوں کو دیا, نہ حاشیہ نشینوں کو دیا, نہ کوئی جماعت بنانے کا انتظام کیا, بلکہ جو احکام تھے ان پر تقسیم کر دیا, یعنی جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو گیا. تو حاکم شام نے نہایت ہی غرور کے ساتھ کہا تم نہیں پہچانتے ہو قریش کو, میں پہچانتا ہوں. تم اس گھرانے کو نہیں جانتے ہو, اس گھرانے کے کمال کو, ان کی صفتوں کو میں پہچانتا ہوں. ایک مرتبہ یہ بات بیٹے کے بارے میں سنی, توجہ کریں, اور چونکہ خود حاکم نے شام میں حوالہ دیا ہے, میں جانتا ہوں کہ اس دین نے مارے گئے ان شہیدوں کے یتیموں کو سر کیا جائے گا. یعنی جب یہی ان شہیدوں کے یتیم سامنے آئے تو حسین کے کردار کا اقرار دیکھنے میں آیا اور جو صفین کا معرکہ ہو رہا تھا تو ان سے پہلے باپ کا کردار دیکھنے میں آیا کہ دیکھو اگر علی کا قبضہ بہنجہ پر ہو گیا ہے تو پریشان نہ ہو رہا علی کسی پیاسے پر پانی بند نہ کریں گے. اس طرح پڑے محمد والے محمد لیکن ممکن تھا کوئی انسان سوچتا کہ بالآخر جن پر صرف کیا گیا ہے وہ راہ خدا کے مجاہدین کی اولاد ہیں, راہ خدا میں شہید ہو جانے والوں کی اولاد ہیں. نہیں, اس سے بالا تر جہاں کوئی شبہ کوئی وہم نہ ہو سکے کہ شاید ان سے کوئی رابطہ اور کوئی تعلق ہوگا. اسامہ ابن زید کی شخصیت تاریخ میں جانی پہچانی ہے اور ان کے شرف کے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور سرور کائنات نے اپنے آخری دور حیات میں جب لشکر تیار کیا تو فرمایا جہزو جیسا اسامہ, اسامہ کے لشکر کو تیار کرو, یعنی ابھی آخری لشکر جو جانے والا ہے میری زندگی میں. اس آخری لشکر میں سرکار دو عالم نے سردار لشکر بنایا اسامہ کو, حالانکہ اسامہ کو سینئر آدمی نہیں تھے. میں نے لفظ قصدن استعمال کیا, معنی آپ سمجھیں گے. اسلامی تاریخ میں اسامہ کوئی سینئر شخصیت نہیں تھے, نوجوان آدمی, اور حضور نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کے بعد فرما دیا کہ اس لشکر کے سردار اسامہ ہوں گے. جب حضور نے یہ اعلان کر دیا تو لوگوں نے آ کے حضور کو سمجھانا شروع کیا, حضور یہ تو ابھی نوجوان ہیں, جوان ہیں, ہمارے سامنے کے بچے ہیں, ذرا ہماری شخصیتیں دیکھیے, ہماری بزرگی دیکھیے, ہماری سینئرٹی دیکھیے, ہم ہوں گے لشکری فوجی اور یہ ہوگا سردار. حضور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا انتظام فرمایا؟ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, اسامہ بھی پہچانے ہوئے ہیں, تم بھی پہچانے ہوئے ہو. کل جب میں نے ان کے باپ کو سردار بنایا تھا تو اس سے باپ کی سرداری تم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, آج بیٹے کو بنایا ہے تو برداشت نہیں ہو رہی ہے. حضور یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہمیں ایک امت کا مزاج معلوم ہو گیا, جسے حضور بنائیں گے امت برداشت نہ کرے گی. اس طرح پر محمد واحد محمد یہ پیغمبر کے بعد کا واقعہ نہیں, یہ پیغمبر کے بعد اگر لوگ برداشت نہ کرتے تو کوئی مسئلہ ہے. ابھی تو حضور زندہ سامنے موجود ہیں اور انہی کو سمجھایا جا رہا ہے, انہی کو مشورہ دیا جا رہا ہے, یہ نہیں وہ نہیں یہ. لیکن بہرحال سرکار دو عالم نے یعنی اسامہ کی حیات پیغمبر میں واقعہ ایک شخصیت, اور اس سے بڑی شخصیت کیا, جتنی شخصیتیں ہیں سب فوجی اور اسامہ سردار لشکر, اس سے بڑی اور شخصیت کیا ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد حضور سرور کائنات کے بعد ایک طوفان امت اسلامیہ میں آیا, ایک سیلاب دولت کا اقتدار کا آیا, تو کتنے ایمان, کتنی شخصیتیں, کتنے کردار اسی سیلاب میں بہ گئے. کچھ وہ تھے جو اختلاف کی نظر ہو گئے, کچھ وہ تھے جو فکر کی نظر ہو گئے, ابھی سوچ ہی رہے ہیں بیعت کی جائے یا نہ کی. کل پیغمبر اعلان کر کے گئے جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا, اور وہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ دست علی پر بیعت کر کے ان مشکلات کا سامنا کیا جائے یا نہ کیا جائے, اقتدار سے مخالفت مول لی جائے یا نہ لی جائے. پر اسامہ انہی حالات سے گزر رہے تھے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہاں تک اسامہ کا وقت آخر آ گیا. فرزند رسول ثقلین امام حسین اسامہ ابن زید کی عیادت کے لیے آئے, دیکھا پریشان ہے, چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے, حالات خراب ہیں, ظاہر مرض الموت ہے, دنیا سے جانا چاہتے ہیں. شاید ایسے وقت میں جو ہر بیمار کا عالم ہوتا ہے یہی کیفیت اسامہ کی بھی ہے. فرمایا اسامہ میں تمہیں کچھ زیادہ ہی پریشان دیکھ رہا ہوں. کہاں فرزند رسول, میں سمجھ گیا کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, مگر سوچ ہی رہا ہوں کہ میرے ذمے قرض, اگر وہ قرض ادا نہ ہو سکا اور میں چلا گیا تو میرے گھر میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جو قرض کو ادا کر دے گا, مجھے قیامت میں اس قرض کا جواب بھی ہونا پڑے گا. فرمایا کوئی پریشانی نہیں, میں تمہارے قرض کا ذمہ دار ہوں, تم دنیا سے مطمئن ہو کے جاؤ, حسین تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے. کتنا قرض ہے؟ کہا فرزند رسول میرے ذمے 60,000 درہم کا قرض ہے. امام حسین نے بیٹھے بیٹھے اسامہ کے سامنے حکم دیا کہ جاؤ اور گھر سے 60,000 لے کے جن کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا قرض ان کے ذمہ ہے اس قرض کو ادا کر دیا جائے تاکہ یہ اپنے کانوں سے سن لے کے ان کا قرض ادا ہو گیا ہے اور یہ مطمئن ہو کے دنیا سے جائیں. یہ امام حسین کا برتاؤ ان کے ساتھ ہے جن کا برتاؤ مولا کائنات کے ساتھ پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد یہ تھا کہ سوچتے ہی رہ گئے علی کا ساتھ دیا جائے یا نہ دیا جائے. یہ لفظ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اسامہ کی توہین نہیں کرنا چاہتا مگر یہ چاہتا ہوں کہ کردار حسین پہچانے. حسین نے یہ بیعت علی کی وہ قیمت نہیں دی ہے. اگر سلمان و ابو ذر کو دیا ہوتا تو شاید کوئی ناراض یہ سوچ لیتا کہ چونکہ صاحب آئے تھے لہٰذا ان کا قرض ادا کرنا ہی تھا. نہیں, یہ کرا دے آلے محمد ہے اور حسین یہی پہچان مانا چاہتے. تم نے ساتھ نہ دیا وہ تمہارا کردار تھا, ہم نے قرض ادا کر دیا یہ ہمارا کردار ہے. اے صلوات پڑھے محمد والے کو. تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں فرزند رسول ثقلین کے کرم کے, مگر میں ساری باتیں نہیں گزارش کروں گا, صرف ایک واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس میں بہت سے معلومات ہیں. میرے عزیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے معلومات ایک ذخیرہ چھوٹے سے واقعے میں ہے, اس لیے میں اس واقعے کو ابتدا سے انتہا تک 5-7 منٹ گزارش کر کے اور بیان کو آخری منزل تک لانا چاہتا ہوں. فرزند رسول ثقلین امام حسین کی خدمت میں ایک مرد عربی آیا, بتائے دیکھنے میں کوئی ایک عام آدمی ہے. اب پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا ہے کرم حسین کے اظہار و اعلان کے لیے میں نہیں جانتا, لیکن واقعہ جس انداز سے نقل کیا گیا ہے ایک عربی ایک دیہاتی انسان امام حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے آگے کہا, فرزند رسول مجھے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے, کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں, مگر میرے سوال سے پہلے آپ مجھ سے سوال کریں کہ دنیا میں اتنے سخی پڑے ہوئے تھے سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آیا. ایک غلط واقعے کا حسب توجہ کریں, یعنی میں تو جو کوئی مانگنے آیا ہوا تو آپ سے مانگوں گا, میں سوال کرنے آیا ہی ہوں شاید, لیکن میں نے سب کو چھوڑ کے آپ سے کیوں مانگا. اگر آپ مجھ سے دریافت کرنا چاہیں اور نہ دریافت کرنا چاہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا, کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا. فرمایا کیوں آئے میرے پاس, کیوں کسی اور کے پاس نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے جد بزرگوار نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی سوال کرنے کی نوبت آ جائے, کبھی مانگنے کا وقت آ جائے تو خبردار ہوشیار رہنا, فقط 4 طرح کے آدمیوں سے مانگنا اور کسی سے نہ مانگنا. اگر خدا نہ کردہ کسی آدمی پر وقت آ جائے اور ہاتھ پھیلانے کا وقت آ جائے, سوال کرنے کی نوبت آ جائے تو سرکار دو عالم فرما کے گئے ہیں کہ سوال کرنا ہے تو 4 طریقے کے انسانوں سے سوال کرنا, اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. آپ کے جد بزرگوار نے فرمایا ہے اگر عرب میں کسی سے سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرنا جو عربی شریف ہو, اور اگر باہر کسی سے سوال کرنا ہے تو اس سے سوال کرنا جو مولا کریم ہو, یا اگر کسی سے مانگنا ہے تو اس سے مانگنا جو حامل قرآن ہو, اور اگر کوئی کمال کسی کے پاس دو تو اس سے مانگنا جس کو اللہ نے چہرے میں صباحت و وجاہت دی ہو. تو چونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سوال 4 میں سے 1 سے ہوگا, یا عربی شریف سے ہوگا, یا مولا کریم سے ہوگا, یا حامل قرآن سے ہوگا, یا مرد سبیح و عزیز سے ہوگا. توجہ کر دیجیے, کیونکہ آپ کے جد نے ہی فرمایا کہ 4 میں سے کوئی ایسا ہوگا تو سوال کرنا, ورنہ ہر ایک کے سامنے آپ کو پھیلانا. تو میں نے چاروں طرف, میں الفاظ ہیں, میں نے چاروں طرف دیکھا, کوئی ایسا نظر آیا تو ویسا نہیں تھا, کوئی ایسا دکھائی دیا تو ویسا نہیں تھا, لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ عربی شریف بھی ہیں, آپ مولا کریم بھی ہیں, آپ حامل قرآن بھی ہیں, آپ مرد وزیر بھی ہیں. ایک طرح آپ محمد والے کیونکہ پروردگار عالم نے چاروں کمالات آپ کی ہستی میں جمع کر دیے. عربوں میں کون آپ کا شریف ہوگا, اسے پروردگار عالم نے سارے قبائل میں جس قبیلے کا انتخاب کیا ہے ان بنی ہاشم میں منتخب روزگار آپ کی شخصیت ہے. اگر مولا کریم کو دیکھنا ہے تو نہ مولا آپ کے علاوہ کوئی ہے, نہ کریم آپ جیسا کوئی. اگر حامل قرآن کو دیکھنا ہے تو قرآن آپ کے جب نازل ہوا آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے, آپ کے علاوہ حامل قرآن کون ہوگا؟ آپ ہی کے بارے میں پیغمبر کہہ گئے انی تارک ٹھیک مسکلیں, آپ کو اجل قرآن ہمسر قرآن بنایا گیا ہے, اور اگر صباحت کو دیکھنا ہے تو آپ سے زیادہ پیغمبر سے مشابہ کون ہوگا اور پیغمبر سے زیادہ وجیہ کون ہوگا؟ تو چونکہ چاروں کمالات آپ میں جمع ہو گئے لہذا میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا کیا, ورنہ اور کسی سے مانگنا میری غیرت کے خلاف ہے. یہ تو مرد آرادی کا بیان ہے. اب روایت کا دوسرا رخ دیکھیے, فرمایا ٹھیک ہے جب تم نے اس لیے مجھ سے مانگا ہے کہ میرے جد بزرگوار نے فرمایا ہے, تو میرے جد بزرگوار نے دونوں باتیں فرمائی, مانگنے والے کو بھی سمجھایا ہے اور دینے والے کو بھی سمجھایا ہے. میں چاہتا ہوں اس روایت کے ایک لفظ پر آپ توجہ کریں گے, یہ کام آنے والی چیز ہے. اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق تنہا ایک شخصیت سے نہیں ہے, یہ کردار ہے جو قیامت کا کام آنے والا ہے. فرمایا میرے جد بزرگوار نے مانگنے والے کو یہ سکھایا ہے کہ جب مانگنا تو ایسے سے مانگنا جن میں یہ کمالات ہوں, اور دینے والوں کو یہ سمجھایا ہے المعروف بقدر المعرفہ, جب کسی کو دیکھنا کسی کو کچھ دینا تو نیکی کرنے سے پہلے اس کی معرفت کو دیکھ لینا, جتنا صاحب معرفت ہو اتنی نیکی اس کے ساتھ کرنا, جتنی معرفت ہو اتنا ہی تمہارا معروف اور تمہاری نیکی ہونی چاہیے. وہ فرمایا تھا مانگنے والے سے اور یہ فرمایا ہے عطا کرنے والے سے, لہذا میں بھی اس وقت تک تم کو نہیں دے سکتا جب تک تمہاری معرفت کا امتحان نہ ہو جائے. یہ مسئلہ جو ہمارے آپ کے کام آنے والا ہے. خالی یہی نہیں جس نے ہاتھ پھیلا دیا سارے کرم کا مظاہرہ ہو گیا, اور جو بیچارہ صاحب ایمان صاحب کردار صاحب معرفت جانتے ہیں کہ فقیر ہے مگر چونکہ اپنے نفس کی تسکین نہیں ہونے والی ہے, اس لیے ان پر مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ملتا ہے. ہم جانتے ہیں وہ یتیم ہے, وہ بیوہ ہے, وہ غریب ہے, وہ مسکین ہے, وہ مفلس ہے, مگر اسے کچھ دینے کا ارادہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, مگر جو ہاتھ پھیلا دے گا تو اس کو چار پیسے دے کے ذرا جو غرور کا احساس ہوگا, وہ مانگنے والا ہم دینے والے, مگر جس نے نہیں مانگا اسے کون دے گا؟ لہذا امام حسین نے پیغمبر اسلام کو یہ فقرہ یاد دلایا اور چاہا کہ تاریخ میں یہ نقطہ محفوظ رہ جائے کہ مسئلہ تمہاری انا کا نہیں ہے, مسئلہ تمہارے غرور کا نہیں ہے, اس کی معرفت کو دیکھو, اس کی معرفت استحقاق پیدا کراتی ہے, لہذا تمہیں دینا چاہیے. فرمایا میرے پاس یہ مال ہے, متوجہ ہیں؟ فرمایا میرے پاس مال دنیا ہے, خالی ہاتھ نہیں ہوں اور میں تمہیں دوں گا, لیکن جیسے تم نے پیغمبر کے بیان کا حوالہ دیا میں نے بھی پیغمبر کے ارشاد کا حوالہ دیا. اب میں تم سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں, اگر تم نے ایک سوال کا جواب صحیح دیا تو ایک تہائی مال, یعنی اگر اس میں 300 درہم مثلا آج کی زبان میں اگر 300 درہم ہیں, اگر ایک سوال کا جواب صحیح دیا 100, اگر 2 کا جواب صحیح دیا تو 200, اگر تینوں سوالات کے جوابات صحیح دیے تو سارا مال تمہارا ہوگا. المعروف بقدر المعرفہ, میں تمہاری معرفت کو آزمانا چاہتا ہوں, جتنی تمہاری معرفت اتنا میرا معروف, اتنا میرا کارج ہے. وہ مستعد ہو گیا, تیار ہو گیا, تھا پوچھیے سوال کیجیے. امام نے پہلا سوال کیا, پہلا سوال کیا, ای الاعمال افضل, بتاؤ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ کتنا سخت امتحان ہے, اور امتحان تو خیر یوں بھی سخت ہوتا ہے, اسے کہ مشہور ہے کہ امتحان کا فیصلہ امتحان لینے والے کے مزاج پر ہوتا ہے. اسے اگر پاس کرنا ہوگا کہے گا جواب بالکل صحیح ہے, اگر پاس نہیں کرنا ہوگا کہے گا نہیں یہ نہیں بلکہ وہ. لیکن یہاں تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, یہاں تو سارا مسئلہ درمیان میں پیغمبر اسلام آ گئے ہیں, سوال کے آداب پیغمبر نے بتائے, توجہ کریں, عطا کرنے کے آداب پیغمبر نے بتائے, اب جو سوالات امام حسین نے کیے ان کے جوابات بھی پیغمبر پہلے سے محفوظ کرا کے گئے. لہذا کسی انسان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ میں کچھ اور کہوں گا وہ کچھ اور فرما دیں گے, نہیں. فرمایا اعمال افضل, سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ اس نے کہا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. فرمایا پاس, کامیاب, ایک تہائی مال کے حقدار ہو گئے. اس نے کہا تم حضور دوسرا سوال. فرمایا یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے بچنے کا, ہلاکت سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ تو ایمان ہو گیا جو بہترین عمل ہے وہ ہم نے کر لیا. اگر کوئی آخرت میں ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ثقۃ باللہ, خدا پر بھروسہ رکھے. جب کرم پروردگار میں شک پیدا ہو جائے گا تو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. کرم خدا پر اعتماد کرو. اسی لیے بعض روایت میں نے فقرہ دیکھا کہ اگر کوئی انسان اپنے گناہ کے بارے میں سوچ لے کہ میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. توبہ کرو, توبہ ہر گناہ قابل معافی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی اپنے گناہ کے بارے میں سوچ لے کہ میرا گناہ معاف نہیں کیا جا سکتا تو اس کے معنی ہے کہ اپنے گناہ کو خدا کے کرم سے بڑا سمجھتا ہے, اور جب گناہ کو کرم خدا سے بڑا سمجھتا ہو وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہے. لہذا اس نے کہا کہ حضور بہترین ذریعہ, بہترین وسیلہ نجات کا, ہلاکت سے, روز قیامت کی مصیبت سے بہترین ذریعہ ہے خدا کے کرم پر بھروسہ رکھنا, خدا کے کرم پر اعتماد رکھنا. اس سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں. فرمایا کامیاب. دو سوالات اور دونوں میں کامیاب, یعنی دو تہائی کا حقدار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا, تیسرا سوال باقی رہ گیا, انسان کے کردار کی زینت کیا ہے؟ کس انسان کے کردار کو کہا جائے یہ کردار آراستہ ہے, بہترین ہے, حسین ہے, جمیل ہے, خوبصورت ہے؟ کردار کی زندگی میں زینت کیا ہے؟ زینت کردار, رونق زندگی کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر انسان کے پاس علم ہو تو علم ما ہو علم. زینت کردار انسانی یہ ہے کہ اگر علم ہو تو علم کے ساتھ حلم بھی ہو. علم کے بارے میں آئندہ مجالس میں گزارش کروں گا, لیکن ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہے. ایک لفظ میں نے کہا, سوچیے گا, جو نہیں جانتا ہے, ناواقف ہے, اس کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہے. برا نہ مانیے گا, ہم آپ کو برداشت کر رہے ہیں, اب ہم کو برداشت کر رہے ہیں. اسے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ جو بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. توجہ کریں, اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اتنی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو نافہم سمجھتا ہوں, کل آپ مجھے برداشت کریں گے؟ توجہ کریں, اگر میں یہ سوچ لوں کہ آپ مجھے اس لیے برداشت کیے ہوئے ہیں کہ باہر کیا کرے فرض پڑا کہ پیسے اٹھ نہیں سکتے اخلاقاً, لہذا تو آپ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں. یہ ہم آپ ایک دوسرے کو جو برداشت کرتے ہیں, اسے کہ آپ کے دل میں کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, ہمارے دل میں کیا ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں, تو ناواقفیت میں برداشت کرنا بہت آسان ہے. توجہ کریں, یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنے کو حلیم کہا, اس لیے وہ پہلا برداشت کرنے والا ہے جو ہر ایک کی نیتوں کو جانتا ہے مگر برداشت کر رہا ہے, اور جو برداشت کر رہا ہے کہ اچھی نیت رکھو گے تو ثواب دے دوں گا مگر بری نیت ہوگی تو عذاب نہیں کروں گا. اس سے زیادہ اور برداشت کرنا کیا ہے؟ لہذا ناواقفیت میں برداشت کرنا آسان ہے, واقف ہونے کے بعد, جاننے کے بعد برداشت کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اس نے کہا مولا میری نگاہ میں زینت کردار اور آرائش کردار انسانی یہ ہے کہ اگر علم ہو تو علم کے ساتھ علم ہو, جانتا ہو مگر برداشت کرے. علم ما ہو علم, آپ نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو. ہاں, اب تک تو ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا, اب سوال در سوال ہو گیا. اس نے کہا علم ما ہو علم, علم جس کے ساتھ علم ہو. فرمایا اگر وہ نہ ہو کسی کے پاس علم تو کیا کرے؟ کہا مال ماہو کرم. تو اگر علم والا نہیں ہے, پیسے والا ہے, تو جب مال ہو تو اس کے ساتھ کرم بھی ہو. یعنی مال زینت دنیا نہیں ہے, کرم زینت دنیا. تو علم کا, علم کی زینت ہے علم اور مال کی زینت ہے کرم. فرمایا اگر مال بھی نہ ہو تو جو فرمانے کہ اگر علم ہے تو اس کی زینت یہ ہے کہ علم ہو, اگر علم نہیں ہے مال ہے تو مال کی زینت یہ ہے کہ کرم ہو. فرمایا اچھا ہی بتاؤ اگر مال بھی نہ ہو تو. کہا فقر ماہو صبر, اگر مال نہیں ہوگا فقیر ہوگا تو فقیری کے ساتھ صبر ہو. کہ صبر کرے, فریاد نہ کرے, شکوا نہ کرے, ہنگامہ نہ کرے, قیامت نہ برپا کرے, کم سے کم یہ ہو. اس کے بعد امام نے فرمایا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو کہا ایسا انسان حقدار ہے کہ بجلی گرے تباہ ہو جائے. اگر کوئی ایسا نادان پیدا ہو جائے, نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس حلم ہے, نہ اس کے پاس مال ہے, نہ اس کے پاس کرم ہے, نہ اس کے پاس فخر ہے, نہ سب ہے, تو بہتر یہ کہ برف گرے اور جل کے راکھ ہو جائے. اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. روایت کری جیسے اس نے یہ آخری جواب دیا, امام مسکرا دیے. یعنی وہ بیچارہ بھی سوچ رہا ہے کہ آخر یہ کون سی نالائق قسم پیدا ہو گئی ہے جس کے پاس نہ علم ہے, نہ مال ہے, نہ غربت ہے, نہ علم ہے, نہ کرم ہے, نہ سب ہے. تو ایسا انسان مر جائے تو مر جانا ہی بہتر ہے. پر جیسے اس نے جھگڑا کہا ویسے امام مسکرا دیے اور تھیلی اٹھا کے اس کے حوالے کر دی. کہا چونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے اور میرے جگ نے فرمایا جتنی معرفت اتنا کارک ہے, سب لے جاؤ اس کے معرفت میں کامل ثابت ہوئے. ایک سلام پر محمد وال. بس عزیز و واقعہ تمام ہو گیا. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تو سرکار نے فرمایا جتنی معرفت اتنا کار خیر کیا جائے, اتنا ہی کیا جائے. تو مولا نے امام حسین نے تو کر کے دکھلا دیا, وہ امتحان معرفت میں کامیاب ہو گیا تو جتنا مال تھا سب دے دیا. ایک آخری لفظ ہے عزیزو اور شاید یہ آپ کو یاد رہ جائے, وہ امتحان معرفت میں کامیاب ہو گیا تو مولا کے پاس جو تھا وہ سب دے دیا. اے پروردگار یہ تو تیرا بندہ ہے. بندے نے جب دیکھا کہ امتحان معرفت میں کوئی کامیاب ہو گیا تو جو بندے کے پاس ہے وہ سب دے دیا. اے مالک وہ بندے جو صاحبان معرفت ایسے ہیں کہ کمال معرفت بھی رکھتے ہیں اور ساری دنیا کو انہوں نے پہچانوایا ہے. تجھے پہچانا انہیں کے ذریعے سے, نبی کو پہچانا انہیں کے ذریعے سے, تو انہیں کیا دے گا؟ کہ اگر ان کا کرم یہ ہے کہ جو ان کے معرفت سے کامل نکل آئے اسے جو ان کے پاس ہے وہ دے دیں, تو جو میرے سامنے امتحان معرفت سے کامل ہو گئے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دوں گا, آخرت بھی ان کے قدموں میں ڈال دوں گا. یہاں رہے گے تو خزائن دنیا کے مالک, وہاں جائے گا تو الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بس عزیزان مصطفی یہ تھا کرم سید الشہداء. اور اس کے بعد جس کی طرف میں نے آغاز گفتگو میں اشارہ کیا تھا, امام حسین کا کرم امام حسین کی زندگی کے ساتھ نہیں, زندگی کے بعد بھی. آج بھی اگر کرم سید الشہداء کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کرم کی کوئی کمی نہیں ہے, حسین کے احسانات کی کوئی کمی نہیں ہے. اور جیسے کل یہ دربار عام تھا ہر انسان کے لیے, اپنا ہو, پرایا ہو, یا گانا ہو, بے گانا ہو, کیسے جیسے کل کرم حسین عام تھا دنیا کے لیے, آج بھی عام ہے, آج بھی عام ہے. موقع نہیں رہ گیا, ورنہ میں گزارش کرتا جیسے قرآن مجید نے حج بیت اللہ کا تعارف کراتے ہوئے خانہ خدا کی اس عظمت کا اعلان کیا تھا کہ یہ خانہ خدا مبارک ہے عالمین کے لیے, اس کا فائدہ عالمین کے لیے ہے, تنہا مومنین کے لیے نہیں ہے. ویسے فرش ادائے سید الشہداء یہ وہ کرم حسین ہے جو عام ہے اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, یگانوں کے لیے, بیگانوں کے لیے. ہم آپ کو اجر و ثواب ہی کے لیے تنہا جاتے ہیں, ہم آپ کو عاقبت بنانے کے لیے, آخرت سنوارنے کے لیے فرش ادا پر بیٹھ جاتے ہیں, مگر فرش ادا کا فیض تنہا صاحبان ایمان کے لیے نہیں ہے. کون ہے جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ ایک تنہا محرم کا اہتمام اگر آپ دیکھیں, ایک تنہا ازائے حسین کا اہتمام اگر آپ دیکھیں دنیا میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کون سا شعبہ حیات ہے جو ذکر حسین کے فیض سے محروم ہے. سفر کرنے والے جب منزل سفر میں آتے ہیں تو کتنے ہیں جو سفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں, حضر والے جب حضر میں رہتے ہیں کتنے ہیں جو ان کے فیض سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حد یہ ہے کہ کہنے کے لیے سب کہتے ہیں فرش ادا بچھانا صحیح نہیں ہے, یہ بدعت ہے, وہ غلط ہے, وہ ناجائز ہے, اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے, اس میں وہ برائی پائی جاتی ہے, کہنے کو سب کہہ دیا کرتے ہیں, مگر جب فرش ادا کے فیض سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. میں ان باتوں کو کیونکہ یہاں کے موضوعات میں یہ بات شامل نہیں ہے، لہذا ان مسائل کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ میں نے تجربہ کیا ہے وہ جن کے سر پر بدعتوں کا بھوت سوار رہتا ہے وہ بھی تبرک کے لیے مٹھائیاں بنا کے بیچ ہی لیتے ہیں، وہ بھی تبرک کا سامان بنا کے فروخت کر ہی لیتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم کس کام کے لیے خرید رہے ہو، اگر بدعتوں کے لیے لے جا رہے ہو تمہارے ہاتھ میں بیچیں گے، یعنی جو اپنے ہیں وہ تو فائدہ اٹھائیں گے، جو غیر ہیں وہ بھی فائدہ ہوتے ہیں، آج تک محروم نہیں ہے، کون ایسا ہے جو ادائے حسین کے فیض سے محروم ہے، یہ فیض عام ہے، کل بھی عام تھا اور آج بھی عام ہے، جو ہر ایک کے لیے حسین کا کرم عام ہے، جو چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ حسین کی مہربانیوں کا ایک مخصوص امتیاز ہے۔ ماہ محرم کی دوسری تاریخ کی جب فرزند رسول الثقلین والد سرزمین کربلا، کس شان سے یہ قافلہ زمین کربلا پر وارد ہوا، خاک کربلا پر قدم رکھنے کے بعد امام حسین نے چاہا کہ دنیا کو یہ پہچنوا دیں ہم اچانک یہاں نہیں آ گئے ہیں، ہم دھوکے میں زمین پر نہیں آ گئے ہیں، ایک عہد الہی ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک وعدہ طفلی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے سفر کے آغاز کو بھی پہچانتے ہیں، ہم اپنے سفر کا انجام بھی جانتے ہیں، اگر تم نہیں جانتے تو پہچانو میرے علم کو، دیکھو کہ میں اس منزل تک کیوں آیا ہوں، ہے کوئی جو اس زمین کا نام جانتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس علاقے کے رہنے والے پرانے بوڑھے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، فرمائے زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کو غازیریہ کہا جاتا ہے، فرمائے اور کوئی نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی نام ہے؟ کہا اسے شط فرات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی نام ہے؟ کہاں اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرزند رسول بار بار یہ کیوں پوچھتے جا رہے ہیں؟ اس زمین میں کوئی اور نام ہے؟ اس کے معنی حسین زمین کو پہچانتے ہیں، خواب کو پہچانتے ہیں، دنیا کو پہچانا چاہتے ہیں، ہم اچانک یہاں نہیں آ گئے ہیں، ایک عہد الہی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے کہنے والے کا یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے، بس ابھی تو چند فکر مجلس سما ہو رہی ہے، جیسے کہنے والے نے کہا اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے، امام نے فرمایا ہاذہی ارض کرب و بلا، میں پہچانتا ہوں یہ کرب کی زمین ہے، یہ بلا کی زمین ہے، یہ مصیبتوں کی زمین ہے، اور یہ کہنے کے بعد فرمایا ہاؤنا محت رحالنا، اے میرے چاہنے والوں ناکوں سے سامان اتار دو، ناکوں سے سامان اتار لو، یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی ہمیں ٹھہرنا ہے، اور حسین اپنے مستقبل کے علم کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، فکر سنتے جاؤ ابھی لو روئیں گے آپ خود روئیں گے، امام حسین اس زمین پر آئے ہیں وعدے کبھی کو ادا کرنے کے لیے، تو بتا رہے ہیں یہاں کیا کیا ہونے والا ہے، اور ہم کس مستقبل کے لیے آئے ہیں، ہونا محت کو رہا دینا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا قافلہ ٹھہرے گا، سامان اتار لیا جائے، اس کے بعد ہونا ہونا منا کو رکا بنا، یہاں ہماری منزل ہوگی، ہاں ہونا خود بہت فالونا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے دبا دیے گئے، ہاں ہاں رونے والوں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے دبا دیے جائیں گے، ہاں ہونا کسبا عیال ہونا یہ وہ جگہ ہے جہاں بیویوں کو قیدی بنایا جائے گا، کون سی مصیبت جو حسین کی نگاہ کے سامنے نہیں ہے، جب مولا نے یہ مسائل بیان کرنا شروع کیے سیدانیاں بھی سن رہی ہیں، بیویاں بھی سن رہی ہیں، یہاں آ کے ٹھہر گئے، ایک بتا شہزادی زینب نے مجھ سے خواب اٹھائی، مجھ سے خواب اٹھائی مٹی کو سونگنے کے بعد زینب نے رونا شروع کیا، حسین نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا اس خواب سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے، کہاں زینب یہی ہماری آخری منزل ہے، اب اپنے کو تیار کرو ان مراحل کے لیے کہ جہاں بچے بھی مارے جائیں گے، جہاں بیویوں کو قیدی بنایا جائے گا، حسین نے زمین کربلا کا انتخاب کیا، مالک نے جس زمین کے لیے کہا تھا حسین اپنے عہد طفلی کو ادا کرنے کے لیے آگے، مگر ایک مرتبہ علاقے میں لوگوں کو بلا کے کہا ہم تو یہاں مارے جائیں گے، ہم تو یہاں دبا کر دیے جائیں گے، ہمارے گھر والے قیدی بنا کے لے جائے جائیں گے، مگر ہم یہاں لاوارث نہ رہیں گے، بس ان عزیزوں دو جملے میں یہ تمام ہو رہی ہے، مگر ہم لاواری رہیں گے. دو باتیں تم سے کہنا ہے، ایک تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے وارثوں کو اتنا موقع بھی نہ دیا جائے گا کہ ہماری لاشوں کو دفن کیا جائے. تو جب تک ہمارا کوئی وارث ہماری لاش کو دفن کرتے، ذرا ہماری لاشوں کا خیال رکھنا. اور اس کے بعد دیکھو ہماری قبریں یوں ہی نہ رہ جائیں گی، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، ہماری مظلومیت کا ماتم کرنے والے آئیں گے. جب ہمارے مہمان آ جائیں تو ان کا خیال رکھنا. اے مولا، یہ آنے والے مہمانوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں بھی تو مہمان بلایا گیا. امت نے ہماری مہمان نوازی نہ کی، ہم چاہتے ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ یہ برتاؤ نہ ہونے پائے. اے مولا، غلاموں کی جانیں قربان ہو جائے، آپ نے دوسری محرم کو ان غلاموں کو یاد کیا ہے، اب یہ دوسری محرم کو آپ کو یاد کر رہے ہیں. ہائے وہ کربلا جہاں حسین کے بچے مارے گئے، ہائے وہ کربلا جہاں حسین کے گھر کی بیویوں کو قیدی بنایا گیا. اور ایک آخری جملہ سنو امام رضا غریب کا، جب چاہنے والا سامنے آ کے بیٹھا، کیا بھائی تمہیں معلوم ہے کون سا چاند فلک پر نمودار ہوا؟ کہا ہاں مولا معلوم ہے یہ محرم کا چاند ہے. کیا محرم کو پہچان تو یہ کیا ہے؟ محرم کو جان تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہمارا گھر لٹ گیا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے وہ عاشور کا دن آیا جس سے آل محمد کا گھر تاراض ہو گیا. اور عاشور محرم کو یاد رکھنا، عاشور محرم کو یاد رکھنا. دو لفظیں فرمائی، عاشور محرم اس دن کا نام ہے جس سے ہمارے عزیز کو ذلیل کر دیا گیا. اللہ، وہ عزیز زہرا کیا اسی قابل تھا کہ شبر کا بانو ہو اور حسین کا سینہ ہو؟ کیا یہ زہرا کی بیٹیاں اسی قابل تھی کہ ساری ان کے باپ کو رسیاں باندھے؟ کیا فاطمہ کی لاجلی اسی قابل ہے کہ کبھی تماچے مارے جائے، کبھی تالیانے لگائے جائے اور بچی فریاد کرتی رہے بابا بابا آپ کی بات سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها ومنها بار إلى جملة مؤمنين كأعمال صالحات توفيقنا جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگون فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عبان شمار فرما. ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین
करेंगे हम भय कई बना। Thank you. Thank you. علیہ موسیٰ الراوی دقت ایوان صلاح و علیہ صحیح و صلاح و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم قریب الرحمن السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم امام الجام اجل الله تعالى وفرجت وسهل الله تعالى ومحرجت وجعلنا الله من انصارك الاعلان ورحمه الله وبركاته.